الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم قرآن مجید فرقان الحمید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ سے ابتدا فرمائی، اس کی پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین کہ تمام تعریفیں عالمین کے رب کے لیے ہیں، اللہ رب العزت. اس میں لفظ رب جو اللہ سبحانہ وتعالی یہاں سے استعمال کرنا شروع فرماتے ہیں تو اب یہ چلتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے. پورے قرآن میں اللہ رب العزت ہمیں رب کے لفظ کی یاد دہانی فرماتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ بالکل آخر میں جا کر کے معوذتین کی دو صورتوں میں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، تو یہ رب کی تکرار جو اتنی زیادہ اللہ رب العزت نے اپنے کلام کے اندر رکھی ہے تو کیوں رکھی ہے؟ تو لفظ رب کو ہمارے مشائخ نے، علماء کرام نے بہت کھولا، بہت اس کے اوپر بات فرمائی کہ جیسے اللہ رب العزت ہمیں بار بار یاد دہانی کرواتے رہتے ہیں کہ میں تمہارا رب ہوں، تو اسی طریقے سے ہمیں اس رب کے معنی کی بھی یاد دہانی ہوتی رہے کہ رب کا مطلب کیا ہے. تو آسان مطلب، رب پالنے والے کو کہتے ہیں جو کسی کی تمام ضروریات کو پورا کرتا ہے اور درجہ بدرجہ اس کو نقطۂ کمال تک پہنچاتا ہے. وہاں سے اس کی ضروریات پوری کرنا شروع کرتا ہے جہاں پر کہ یہ بالکل ہی خالی ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا اس کے پاس، وہاں سے اس کو دینا شروع کرتا ہے جو اس کی ضرورت ہوتی ہے اور دیتا رہتا ہے دیتا رہتا ہے دیتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ اپنے کمال کے درجے پہ پہنچ جاتا ہے. تو اس کو رب کہتے ہیں. اب تفصیل تو اس کے اندر بہت مزید کی جا سکتی ہے، لیکن آج ہمارا موضوع صرف رب کے لفظ کو کھولنا نہیں تھا بلکہ اس بات کو سمجھانا کہ ہماری ضروریات کس کس قسم کی ہوتی ہیں اور ہم اس کے اندر کیا کیا غلطیاں کر لیتے ہیں. تو یہ ضروریات جو ہیں یہ ہمارے کھانے سے تعلق رکھتی ہیں، یہ ہمارے پینے سے تعلق رکھتی ہیں، یہ انسان کے جسم کی ایک امیڈیٹ ضرورت ہوتی ہے کہ اس کو نرشمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، کھانے پینے کی غذا کی ضرورت ہوتی ہے. پھر اس کے بعد اس جسم کو ڈھانپنے کے لیے، سردی اور گرمی سے بچانے کے لیے، جو مضر اثرات چاروں طرف موجود ہوتے ہیں ان سے بچانے کے لیے اس کو لباس کی ضرورت ہوتی ہے. پھر اس کو ایک جگہ رہائش کی چاہیے ہوتی ہے جہاں پر کہ وہ دھوپ کی ڈائریکٹ تمازت سے اپنے آپ کو بچا سکے اور باہر کی جو سردی ہے، باہر کے جو اثرات ہیں ان سے اپنے آپ کو بچا سکے. تو رہائش بھی انسان کی ضرورت ہے. پھر اس کے بعد سواری، کہ جس کے اوپر وہ بیٹھ کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کر سکے، پیدل سفر زیادہ نہیں کیا جا سکتا تو سواری بھی اس کی ضرورت ہے. پھر اس کے بعد उसकी जिंदगी के जो साथी होते हैं, साथ रहने वाले, क्योंकि इंसान ये एक मुआशरती हैवान की भी शक्ल है, ये अकेला नहीं रह सकता, उसको जीवन साथी चाहिए होते हैं। तो ये जीवन साथी का होना, बीवी का होना या शौहर का होना, ये भी इंसान की जरूरियात में से है। और फिर जब जीवन साथी मिल जाता है तो उसके बाद औलाद का होना, ये भी इंसान की जरूरत होती है। फिर औलाद की यही सारी जरूरियात रिपीट होती हैं जो इसके लिए थी, यानी गिजा, सवारी, लिबास, घर, ये सारी जरूरियात औलाद को भी होती हैं। फिर औलाद जब बड़ी हो जाती है, एक सर्टन एज तक पहुंच जाती है, तो उसको भी जीवन साथी की जरूरत पड़ती है, कि जिसको हम कहते हैं कि औलाद का रिश्ता। यानी एक जरूरत इसकी थी कि इसको औलाद मिल जाए, और उसके बाद इसकी जरूरत है कि औलाद का रिश्ता भी हो जाए। फिर उसके बाद इस जिंदगी के अरसे में इसको बीमारियां लगती हैं, क्योंकि दुनिया के अंदर वायरसेस हैं, बैक्टीरियाज हैं, दीगर अमराज की मुख्तलिफ शक्लें हैं। जादू की वजह से मर्ज हो जाता है, जिन्नात के असर की वजह से मर्ज हो जाता है। बैक्टीरियाज और वायरसेस तो सभी जानते हैं, मानते हैं उसको, तो मर्ज हो जाता है। तो फिर मर्ज की दवा, ये इसकी जरूरत होती है, और दवा करने के बाद शिफा का हासिल होना, ये भी इसकी जरूरत होती है। फकत दवा मिल जाने से जरूरत पूरी नहीं होती, दवा के साथ शिफा मिलेगी तब उसकी जरूरत कामिल पूरी होगी। फिर इसके बाद जब ये बड़ा हो जाता है, इसको अपने पैर पर खड़ा होना होता है, तो इसकी रोजगार का कोई सबब मुतय्यन हो जाए, रोजगार मिल जाए इसको, जिसको नौकरी कहते हैं या तिजारत कहते हैं, ये इसकी जरूरत होती है। नौकरी के अंदर इसको कोई जलील ना करे, रुस्वा ना करे, इसको मार करके आगे ना बढ़ जाए, तो इज्जत इसकी जरूरत होती है। नौकरी के अंदर इज्जत की जरा ज्यादा हमें मर्दों को तजुर्बा रहता है, लेकिन घर के अंदर भी इस इज्जत की जरूरत होती है, एक मर्तबे, एक मुकाम की जरूरत होती है, और इस मर्तबे के बढ़ने की भी जरूरत होती है कि इसको तरक्की मिले। फिर इसके बाद इसको ये सारे काम करने के लिए इल्म की जरूरत होती है, जहालत के साथ ये काम सही तरीके से नहीं कर सकता, तो इल्म इसकी जरूरत होती है। और इल्म को सही तरीके से इस्तेमाल करना, उसके लिए जो अंग्रेजी में उसको इंट्यूशन का लफ्ज कहें, और दीनी कॉन्टेक्स्ट के अंदर इसको तौफीक कहें, कि इल्म के ऊपर अमल करने की तौफीक, या दुनियावी इल्म के ऊपर सही तरीके से उसको इस्तेमाल करने के लिए अच्छे आइडियाज मिलना, कि मैं अपने इल्म को कहां पर यूटिलाइज करूं, कहां पर लगाऊं इसको। तो जरूरत जो है वो हमारी सिर्फ खाना नहीं है, सिर्फ पीना नहीं है, सिर्फ पहनना ओढ़ना नहीं है, सिर्फ अपनी कुछ ख्वाहिशात का पूरा कर लेना नहीं है, बल्कि हमारी जरूरियात की एक लंबी लिस्ट है। इसको बहुत ज्यादा खोला जा सकता है, जितना सोचते चले जाएं जरूरियात की डिटेल्स आपके सामने खुलती चली जाएंगी। तो रब कौन है? रब वो है जो कि इन तमाम जरूरियात को पूरा करता है, इल्म भी वही प्रोवाइड करता है, अमल की तौफीक भी वही प्रोवाइड करता है, खाना पीना, लिबास, औलाद, औलाद के रिश्ते, सवारी, ये सब कुछ रब मुहैया करता है। इसको रब कहते हैं, उस जात को रब कहते हैं जो कि हमारी इन तमाम जरूरियात का इंतजाम करता है। अब हमारा काम क्या होता है इसके अंदर? हम यहां पर कुछ नहीं करने आए, रब ने सब कुछ कर देना है, हमने कुछ भी नहीं करना, बस हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना है। नहीं, सब इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं कि नहीं, हमने यहां पर आकर के करना है। तो क्या करना है भाई? जब रब ने सब कुछ करना है तो फिर हमने क्या करना है? हमारे लिए तो कुछ बचा ही नहीं। तो हमारे बड़ों ने सिखाया, इल्म वालों ने, समझ वालों ने सिखाया कि हमने दो काम करने हैं, हाई लेवल, एक हमने काम करना है, रब से मांगना, दुआ करना, जिसको रोना भी कह सकते हैं, रब के सामने रोना। इसके ऊपर हमारे मशायख एक तमसील बयान करते हैं कि जब छोटा बच्चा इस दुनिया में आता है तो इसके पास अपना कुछ भी नहीं होता, अल्लाह ताला इसके मां बाप के दिल में इसकी मोहब्बत पैदा ऐसी कर देते हैं कि जब इसको भूख लगती है तो मां बाप इसके खाने का इंतजाम करते हैं, इसको प्यास लगती है इसके पीने का इंतजाम करते हैं, इसको सर्दी गर्मी लगती है इसके लिबास का इंतजाम करते हैं, इसको कोई बीमारी हो जाती है इसके लिए इलाज का इंतजाम करते हैं, तो हर चीज इसके मां बाप इसको प्रोवाइड करते हैं। और ये क्यों प्रोवाइड करते हैं? क्योंकि अल्लाह ताला ने इनके दिलों के अंदर इसकी ऐसी मोहब्बत पैदा कर दी होती है कि वो इसकी जरूरियात को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं होते, अपना दिन अपनी रात एक कर देते हैं, इसकी गुलामी में लगा देते हैं। इसने क्या करना होता है? इसने कुछ भी नहीं करना होता सिवाय एक काम के, और वो होता है रोना। जब इसको कोई तकलीफ होती है, जब इसको कोई जरूरत पेश आती है, ये रोना शुरू हो जाता है, और इसके मां बाप फिर इसकी उस जरूरत को ढूंढ ढूंढ करके पूरा करते हैं। मेरा बच्चा क्यों रो रहा है? अच्छा, इसको भूख लगी होगी, चलो खाना खिलाओ। भूख मिटने के बावजूद रो रहा है, अच्छा इसको प्यास लग रही होगी, चलो उसको पीने का कोई इंतजाम करो। फिर भी रो रहा है, अच्छा इसको ठंडक लग रही होगी शायद, इसका लिबास पूरा नहीं होगा, इसको अच्छी तरीके से इसको गर्मी पहुंचाओ। फिर भी रो रहा है, लगता है इसके पेट के अंदर दर्द हो रहा है, इसको कुछ गैस की प्रॉब्लम हो रही होगी। अब इसके लिए जो है वो बाजार से कुछ क्या था वो वुडवर्ड ग्राइप वाटर लेकर के आओ, इसके पेट की जो ग्राइप है वो दूर हो सके। फिर भी नहीं दूर हो रही, चलो जी डॉक्टर साहब को फोन करो, उनसे अपॉइंटमेंट लो, अस्पताल लेकर के जाओ, इसको कोई और मसला होगा, उसका इलाज करने की जरूरत है। तो ढूंढ ढूंढ करके इसकी जरूरियात को पूरा करते हैं, सोच सोच करके, मशवरे कर करके इसकी जरूरियात को पूरा करते हैं। हुकूमत के हवाले कर देते, ये तुम्हारा सिटीजन है, इसने बड़े होकर के तुम्हारे कारखाने चलाने हैं, तुम्हारे निजाम को चलाना है, तुम इसकी सारी जरूरियात पूरी करो, हम अपनी जिंदगी चलाते हैं, बस हम इस दुनिया में लाने का इसका सबब बन गए, बस अब बाकी तुम्हारा काम है, या किसी और के हवाले कर देते। क्यों नहीं करते ऐसे? मोहब्बत की वजह से, जो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनके दिलों के अंदर डाली है। तो इसके ऊपर किसी आरिफ ने नुक्ता लिखा कि ए बंदे, जब तू रोना जानता था तेरा परवरदिगार तेरी सारी जरूरियात पूरी करवा देता था, तूने अपने रब के सामने रोना छोड़ दिया, तेरे परवरदिगार ने भी तेरे काम अटका दिए। तो सबसे पहला काम हमने क्या करना होता है, जो हमारे करने का है, बाकी तो सब अल्लाह ने करना है, हमारे करने का पहला काम है रोना, अपने परवरदिगार से मांगना, ऐ अल्लाह मेरी आप तमाम जरूरियात पूरी कर दीजिए, हर चीज की जरूरत पूरी कर दीजिए। और उसके बाद दूसरा काम करना है, हमने असबाब को इख्तियार करना, असबाब के दर्जे में हमने कुछ मेहनत करना। लेकिन ये जो मेहनत करना है, इसके लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुछ पाबंदियां लगा दी कि ये जो तुम असबाब के दर्जे में मेहनत करोगे, ये मेरे बताए हुए कानून के दायरे में होनी चाहिए, शरीयत के दायरे में होनी चाहिए। अगर इस दायरे से तुम तजावुज करोगे तो फिर तुम्हारी पकड़ होगी, या तो मैं इस दुनिया में ही तुम्हारी पकड़ करूंगा, नहीं तो मरने के बाद जब तुम आओगे तो उस वक्त तुम्हारी पकड़ करूंगा। तो असबाब इख्तियार करना ये हमारा दूसरा काम है, लेकिन इनको शरीयत और सुन्नत के दायरे के अंदर इख्तियार करना, ये शर्त लगा दी। अब इसके साथ साथ अल्लाह ताला ने दो और भी निजाम बना दिए इस दुनिया के अंदर। एक निजाम शैतान का निजाम बना दिया, आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, उससे पहले तो ये अजाजील था, इबादतें करता था, और पिछले हफ्ते क्या बात हुई थी, इल्म हासिल करता था, गौर व फिक्र और तदब्बुर किया करता था। लेकिन आदम अलैहिस्सलाम के पैदा होने के बाद यह बन गया इबलीस, मलऊन, और इसने जो है वो कस्में खानी शुरू कर दी कि मैं नहीं छोड़ूंगा तुम लोगों को, आदम और तुम्हारी औलाद को नहीं छोड़ूंगा। تو ایک نظام بنا دیا شیطان کا نظام. یہ کیا کرتا ہے؟ اس کی زندگی کا مقصد کہ آدم کی اولاد کو اسباب میں الجھاؤ اور ایسے الجھاؤ کہ ان کی نگاہیں جو ہیں وہ مسبب الاسباب سے ہٹ کر کے فقط اسباب کے اوپر جم جائیں، یہ مسبب الاسباب کو بھول جائیں اور اسباب میں اپنی ساری محنتیں لگا دیں، رب سے مانگنا چھوڑ دیں، رونا چھوڑ دیں اور شریعت اور سنت کو بھول جائیں، لگ جائیں اسباب کے اندر. اور دوسرا نظام اللہ تعالی نے اپنے نیک بندوں کا بنا دیا جو کہ انبیاء سے شروع ہوا اور اولیاء کے اوپر چل رہا ہے. یہ کیا نظام ہے؟ یہ نظام ہے کہ اللہ کے بندوں کو یہ بتانا کہ شریعت کیا چیز ہوتی ہے، وہ حدود ہیں کیا کہ جن حدود کے اندر رہ کر کے تم نے اسباب کی محنت کرنی ہے تاکہ تم ان حدود کو سے تجاوز کر کے شیطان کے اعلی کان نہ بن جاؤ، اس کی بات ماننے والے نہ بن جاؤ. تو یہ جو اولیاء کرام ہوتے ہیں یہ علم پہنچاتے ہیں، یہ بتاتے ہیں حدود کیا ہوتی ہیں، حدود کی تفصیلات، عمومی تفصیلات بھی اور خصوصی تفصیلات بھی. عمومی تفصیلات کیا ہوتی ہیں؟ جس کو کہ کتاب کے اندر لکھا ہوا علم کہتے ہیں، کہ شریعت یہ معاملات کے قوانین ہیں، فقہ کی کتاب کے اندر سارے لکھے ہوئے ہیں، یہ پڑھاتے ہیں. یہ کون پڑھاتے ہیں؟ یہ اولیاء کرام پڑھاتے ہیں. یہ مولانا صاحب جو ہوتے ہیں نا، استاد صاحب جو ہوتے ہیں جو پڑھاتے ہیں، یہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ کے دوست ہوتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس مخصوص کام کے لیے پسند فرمایا ہوتا ہے، اس نظام کے لیے جو کہ شیطان کا اپوزٹ نظام ہے. اس نظام کے یہ ایک اعلی کار ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ استعمال فرماتا ہے علم پہنچانے کے لیے. اور دوسرے اولیاء کون ہوتے ہیں؟ جو کہ خصوصی حدود بتاتے ہیں کسی ایک فرد کو، جو کہ ان کے پاس پوچھنے کے لیے آتا ہے، ان سے سیکھنے کے لیے آتا ہے، ان سے اپنی اصلاح کروانے کے لیے آتا ہے کہ تم ان عمومی قوانین کو اپنی زندگی میں کیسے لاگو کرو گے. ان کو مشائخ عظام کہتے ہیں، یہ مشائخ ہوتے ہیں، یہ عمومی کام نہیں کرتے، یہ خصوصی کام کرتے ہیں، پر بندہ، فی بندہ، کہ کیسے تم نے شریعت کو اپنی زندگی کے اندر لے کر کے آنا ہے، کیسے تم نے شریعت کو اپنے گھرانے کے اندر لے کر کے آنا ہے، اپنی اولاد کی زندگی میں لے کر کے آنا ہے. تو یہ دوسرا نظام ہے، ایک نظام شیطان کا نظام کہ جو کہ مسبب الاسباب سے نگاہوں کو ہٹوا کر کے اسباب کے اوپر نگاہیں جمانے کا کام کرتا ہے. اور ان کا کیا کام ہوتا ہے؟ یہ نمبر ون علم پہنچاتے ہیں، ہاؤ ٹو ڈو دس، کیسے تم نے مسبب الاسباب کے اوپر نظریں جماتے ہوئے اسباب کو اختیار کرنا ہے، کیسے، ہاؤ کا آنسر دیتے ہیں یہ. اور دوسرا یہ کام کیا کرتے ہیں؟ دوسرا یہ کام کرتے ہیں کہ یہ جو ہاؤ انہوں نے پڑھایا ہوا ہوتا ہے اس کو پھر ریمائنڈ بھی کرواتے رہتے ہیں، یاد دہانیاں کرواتے رہتے ہیں، کیونکہ انسان بھول جاتا ہے، نسیان کا مجموعہ ہے، اپنے کام کاج میں لگ کر کے، گھر بار میں، اولاد میں لگ کر کے بھول جاتا ہے چیزوں کو، اور پھر شیطان بھی بھلانے کی محنت کے اندر لگا ہوا ہے. تو شیطان ادھر سے بھلانے کی محنت کر رہا ہوتا ہے، یہ ادھر سے یاد دہانی کی محنت کر رہے ہوتے ہیں. تو علم پہنچانا اور یاد دہانی کروانا، یہ دونوں کام جو ہیں وہ اللہ کے اولیاء کرتے ہیں جن کو علماء اور مشائخ کہتے ہیں. اب ہم کیا غلطی کرتے ہیں؟ اپنے نفس کی خواہشات کی وجہ سے، اس سے متاثر ہو کر کے ہم ان اولیاء کے نظام سے پہلو تہی کرتے ہیں، اس نظام کو اگنور کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو جب اس نظام کو اگنور کرتے ہیں تو دوسری طرف سے جو شیطان کے نظام ہے جو کہ ایک اندیکھے انداز میں چل رہا ہے، اس کی طرف ہم آٹومیٹیکلی پل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اب اس کی کاٹ کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں، وہ ہمیں چیزیں بھلواتا ہے، یاد دہانی کروانا کوئی ہے ہی نہیں ہماری زندگی میں، وہ ہمیں غلط چیزیں سمجھاتا ہے कि ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, ये चीज ज्यादा अहम है तुम्हारे लिए, ये नहीं करोगे तो तुम नुकसान पा जाओगे। लेकिन इस गलत इल्म की काट करने के लिए सही इल्म पहुंचाने वाले से हमने रिश्ता तोड़ा हुआ है। उलमा से हमारा कोई रिश्ता नहीं है, ना मशाइख से हमारा कोई रिश्ता है। तो अब ये दोनों काम जो है वो इस तरफ से हो रहे होते हैं। तो चूंकि हम ये एक बुनियादी गलती करते हैं ना कि हम अवॉइड करते हैं अल्लाह वालों को, यानी उलमा और मशाइख को अवॉइड करते हैं, तो इस वजह से हम इन गलतियों का शिकार हो जाते हैं। अब इनमें से चंद गलतियां वो ये आज आपके सामने रखना चाहेगा। जैसे कि एक बड़ी उमूमी गलती कि जी हम माल कमाने के लिए झूठ बोलते हैं, माल के अंदर कुछ नुकसान हमें नजर आता हो, कस्टमर टूटते हुए नजर आते हो, तो हम अपने जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट की झूठी बातें बयान करना शुरू कर देते हैं, उसको सेल करने के लिए, अपनी सर्विसेज को सेल करने के लिए अपने ऐसे क्रेडेंशियल्स बयान करना शुरू कर देते हैं जो कि है ही नहीं हमारे पास। झूठी डिग्रियां हो या झूठी सलाहियतें हो या जो कुछ भी हो, सीवी के ऊपर ऐसी चीजें बाद में देखी जाएगी, सीवी पे तो लिख दो ना बस, देखा जाएगा बाद में। तो इस तरह से झूठ बोलना, झूठ बोल करके माल कमाना, जबकि अल्लाह वाले अगर हम उनके साथ अपना राबता जोड़ करके रखते तो वो हमें याद दिलाते रहते कि नहीं ये मत करो, अल्लाह रब्बुल इज्जत रब है, वो पालने वाला है, वो तुम्हारी इन तमाम जरूरियात को पूरा करेगा, तुम झूठ ना बोलो। झूठ बोलने से तुम्हें जाहिरी तौर पर कुछ फायदा होता नजर आ रहा है लेकिन तुम्हें बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। लेकिन हमने झूठ बोलने को एक ऐसा हुनर समझ लिया है कि जिस हुनर के होने को हम अपने लिए लाजमी समझते हैं, और जिसको झूठ बोलना ना आता हो उसके ऊपर हम हंसते हैं, यह तो बेवकूफ है, यह तो बड़ा भोला भाला है, इसको तो झूठी बोलना नहीं आता, इसको तो लोगों को बेवकूफ बनाना नहीं आता, यह तो अपनी जॉब के ऊपर अपना रास्ता नहीं बनाना जानता झूठ बोल बोल करके, तो हम उसको बेवकूफ समझते हैं। तो अल्लाह वालों का क्या काम होता है, अल्लाह वाले हमें याद दिलाते रहते हैं कि नहीं तुम अल्लाह ताला की नजरों में अगर कामयाब होना चाहते हो तो तुम झूठ से तौबा करो। हजार खौफ हो लेकिन जुबां हो दिल की रफीक, यही रहा है अजल से कलंदरों का तरीक। वो ये बात याद दिलाते हैं, कितने खौफ क्यों ना हो, नौकरी चली जाएगी, नौकरी के अंदर तरक्की नहीं होगी, फलाना नहीं होगा, ढुमकाना नहीं होगा, कुछ नहीं, कोई मसला नहीं है, अल्लाह ताला ने ये जिम्मेदारियां ली हुई हैं, तुम सच का दामन ना छोड़ो, झूठ ना बोलना। अब उसके अंदर कभी हम डिफिकल्ट सिचुएशंस के अंदर जब आ जाते हैं तो उसके अंदर जो दूर होते हैं इस निजाम से कटे हुए लोग होते हैं तो वो क्या सोचते हैं, उनकी अकलें कहां इस्तेमाल होती हैं, कैसे झूठ बोला जाए और अपना काम निकाला जाए। लेकिन जिनका ताल्लुक अल्लाह वालों के साथ होता है ना, जिनको ये रिमाइंडर्स मिलते रहते हैं, वो ये सोचते हैं कि कैसे मेरा काम भी बन जाए और मेरी जुबान पर झूठ भी ना आए। ऐसा हो जाता है, ये कोई मुश्किल काम नहीं होता, बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं कि झूठ बोले बगैर भी आप काम बना सकते हैं। लेकिन चूंकि हमारा ताल्लुक सिर्फ शैतान के साथ ऑटोमेटिकली जुड़ा हुआ होता है, वो इन तरीकों को हमारी निगाहों से ओझल कर देता है। जबकि अगर हम अल्लाह वालों के पास चले जाएं, उनसे मशवरा कर लिया करें, तो वही तरीके जो कि एग्जिस्ट करते हैं वो हमें बता देंगे कि भाई आप ऐसे भी तो कर सकते थे, झूठ बोले बगैर भी आपका काम निकल सकता है, आप डिफिकल्ट सिचुएशंस को अवॉइड कर सकते हैं बगैर झूठ बोले हुए भी, सच बोल करके भी, या ये कि खामोश रह करके, हर मर्तबा कुछ बोलना जरूरी तो नहीं होता। लेकिन चूंकि शैतान पीछे से ना टेंशन लगा रहा होता है ना हमें, तो इस वजह से हम समझते हैं कि जब तक कुछ बोलेंगे नहीं उस वक्त तक काम नहीं बनेगा। जबकि अल्लाह वाला क्या सिखाते हैं, मन समाता ना जा, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो खामोश रहा वो निजात पा गया। अल्लाह वालों को यह हदीस याद रहती है, वो कहते हैं भाई बोलना कोई जरूरी नहीं है, खामोशी कभी कभी बेहतरीन जवाब होती है, तुम चुप हो जाओ, कुछ ना बोलो, मसला खुद ब खुद हल हो जाएगा, खुद ब खुद क्या होगा, अल्लाह ताला हल फरमा देंगे। तो हम कबीरा गुनाह से बच जाते हैं, झूठ کبائر میں سے ہے. لعنت اللہ علی الکاذبین, اللہ تعالیٰ کی لعنت پڑتی ہے جو جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں, رحمت سے دور ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی, کیسے کام چلے گا پھر؟ اللہ کی دنیا میں رہتے ہیں, اللہ تعالیٰ کا رزق کھاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو کر کے کام کیسے چلے گا؟ کیسے کوئی چیز مل سکتی ہے پھر؟ اس کو سکون کیسے ملے گا, عزت کیسے ملے گی؟ تو مال کے لیے ہم جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. دوسری بڑی غلطی, رتبہ حاصل کرنے کے لیے, پروموشن حاصل کرنے کے لیے. اب پروموشن میں ہمیشہ سیلری انکریمنٹ نہیں ہوتا. ہم سمجھتے ہیں جی کہ کرپشن جو ہے نا وہ صرف مال کی شکل میں ہوتی ہے. یہ ایک بڑی مس انڈرسٹینڈنگ, خصوصاً اس دور کے اندر, ہمارے ملک کے خداداد کے اندر اور بھی زیادہ, کہ جی جنہوں نے مال میں کرپشن کری ہے نا صرف وہ کرپٹ ہیں. انہوں نے اپنی زمینیں بنائی, انہوں نے اپنی فیکٹریاں بنائی, انہوں نے فلانا کیا, یہ کیا, وہ کیا, بیرون ملک میں مال بھجوایا, بس وہ کرپٹ ہیں. باقی کوئی کچھ کرتا رہے وہ کرپٹ نہیں ہو سکتا, کیونکہ کرپشن ہیز ایوری تھنگ ٹو ڈو وتھ مال, نتھنگ ٹو ڈو وتھ اینی تھنگ ایلس. نہیں, دنیا کے اندر ایک رتبہ ہونا, دنیا کے اندر ایک مقام ہونا, ایمبیشنز کو اچیو کرنا. ایک بندہ اپنے ایمبیشن سیٹ کر لیتا ہے, میں نے یہ اچیو کرنا ہے اس دنیا کے اندر. فار ایگزامپل کارپوریٹ ورلڈ کے اندر میں نے سی ای او بننا ہے. اب کبھی ایمبیشنز ایسے بھی ہو جاتے ہیں, پچھلے دنوں سننے کا بھی موقع ملا, ایک صاحب بڑے ہمارے یہاں بڑی ان کی عزت ہے ملک کے اندر, کہنے لگے مجھے میں سی ای او بناؤں. کہتے ہیں جی آپ تنخواہ کتنی لیں گے, انٹرویو کرنے والے نے پوچھا. میں ایک رتی نہیں لوں گا, میں ایک پائی نہیں لوں گا, میں پہلے بھی سی ای او رہ چکا ہوں کسی اور چیز کا, میں نے ایک پائی نہیں لی, میں ادھر بھی ایک پائی نہیں لوں گا. اب وہ بندہ جو ہے اس کی زندگی اپنی من مرضی والی زندگی ہے, لیکن پیسہ اس کو نہیں چاہیے. بھائی پیسہ بہت ہے, یہ ضروریات پوری ہو رہی ہیں, خالی پیسہ گول نہیں ہوتا. ایک رتبہ, ایک مقام, یا رتبہ مقام نہ بھی ہو, اپنے ایمبیشنز ہوتے ہیں جو انسان نے خود سیٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں, ان تک پہنچنے کے لیے اگر ناجائز طریقے استعمال کرتا ہے یہ بھی کرپشن ہے. جھوٹ بولتا ہے, کسی کو اس کے مقام سے گرانے کی کوشش کرتا ہے, دھوکے دیتا ہے انسانوں کو, یہ کرپشن کیسے نہیں ہے؟ کیسے نہیں ہے یہ کرپشن؟ 100% کرپشن ہے یہ. ہر ایک کو مال کی ضرورت نہیں ہوتی, بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جسمانی لذتیں پوری ہو جائیں, دے ڈونٹ کیئر مال آئے نہ آئے, بس جسمانی لذت پوری ہو رہی ہے. اسی طریقے سے ایک نفسیاتی لذت بھی ہوتی ہے, وہ پوری ہو رہی ہے, مال کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو, بس کام چل رہا ہے مال کا. تو رتبے کے لیے جھوٹ بولنا, رتبے کے لیے اس طریقے کی حرکتیں کرنا, دوسروں کو دھوکہ دینا کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ جب تک ہم یہ سب نہیں کریں گے ہمیں دنیا کے اندر کوئی رتبہ نہیں ملنے والا ہے. حالانکہ یہ رتبہ دینے والی بھی اللہ رب العزت کی ذات ہے. عزت جو ملنی ہے رتبے کی وجہ سے, یہ اللہ رب العزت کی ذات نے دینی ہے. لیکن جس کو یہ چیز بھول جائے تو پھر وہ دنیا کے لیے بھی جھوٹ بولتا ہے, حتیٰ کہ دین میں ایک رتبہ حاصل کرنے کے لیے بھی جھوٹ بولتا ہے. مثال کے طور پر عالم بننے جا رہے ہیں, امتحان کے اندر چیٹنگ کرنی شروع کر دی, جی عالم بن جاؤں گا, ڈگری مل جائے گی, پھر فتوی دیا کروں گا, لوگ مجھ سے پوچھا کریں گے, چلو جی چیٹنگ کر کے جائے, وہ اچھے مارکس لے کر کے آ جاتا ہوں. یہ کیا ہے؟ بظاہر تو دین ہی ہے نا یہ, لیکن جھوٹ بول کر کے دینی مقام حاصل کرنے کی کوشش. اسی طریقے سے اپنے بڑوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش, کہ میں تو اللہ کا ولی ہوں, میری تو تہجد قضا نہیں ہوتی, میں تو کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں میں نے اپنی زندگی میں, میں تو اتنے لمبے لمبے مراقبے بھی کرتا ہوں اور سارے کام میں اچھے کرتا ہوں تاکہ اللہ والے میرے بڑے جو ہیں نا وہ خوش ہو جائیں مجھ سے اور مجھے کوئی ترقی دے دیں, مجھے کوئی مقام عطا فرما دیں. ہے تو وہ دین کا مقام, لیکن کیا ہے یہ؟ اللہ تعالیٰ نے یہ مقام دینا تھا اور یہ جھوٹ بول کر کے, دھوکے دے کر کے مقام حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. کیونکہ اللہ کے رب ہونے کی صفت جو ہے وہ اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئی ہے. اسی طریقے سے اور غلطیاں, ایک بہت زیادہ رائج غلطی, जो कि अच्छे खासे दीनदार लोगों के अंदर, कि जी हमने मुआशरे की इस्लाह करनी है, हमने कामों को जो खराब हो रहे हैं, गलत हो रहे हैं, दीन के खिलाफ हो रहे हैं, हमने उनकी इस्लाह करनी है, ठीक करना है हमने उस मुआशरे को। अब उस मुआशरे की इस्लाह करने के लिए इस बात की फिक्र नहीं कि जी मुझसे कोई झूठ ना हो, मुझसे कोई गलत काम ना हो, कि मैं किसी के बारे में गलत खबरें जो है वो आगे फॉरवर्ड करने वाला ना बन जाऊं, इसकी फिक्र खत्म हो जाती है। हां भी मुआशरे के अंदर ये गलत काम हो रहा है ना, अब उसकी इस्लाह करने के लिए जो भी रास्ता नजर आए मुझे उसकी कोई तहकीक करने की भी जरूरत नहीं है, मुझे उसके सच गलत सही होने का कुछ कोई परवाह करने की जरूरत नहीं है, बस मैं फॉरवर्ड करूं उसको आगे ताकि ज्यादा लोगों को पता चले इस गलती का जो मुआशरे में हो रही है। अब उसके अंदर यह भी नहीं देख रहे कि खबर सच है गलत है, कितनी सच है कितनी गलत है, या किसके बारे में हम ये अफवाह फैला रहे हैं, ये खबर फैला रहे हैं। बस दिल के अंदर एक नियत है मुआशरा ठीक हो जाए, मसला हल हो जाए, तो क्यों? क्योंकि ये बात भूल गए कि इस मुआशरे को मैंने ठीक नहीं करना था, अल्लाह ने ठीक करना था। मैंने तो सिर्फ शरीयत और सुन्नत के दायरे में रह करके इकदाम करने थे, असबाब इख्तियार करने थे, लेकिन जब अल्लाह से निगाह हट गई और सिर्फ अपना एम्बिशन, अपनी सोच कि जी काम ठीक हो जाए, मसले हल हो जाए, मुल्क तरक्की कर जाए, तो अब जब अल्लाह की तरफ नजर नहीं है, सिर्फ असबाब के ऊपर नजर है, तो अब असबाब की हकीकत को चेक करना कि ये जायज है, शरीयत के मुताबिक है या नहीं है, ये भूल जाते हैं फिर। तो ये कैसे होता है? इसी तरह से होता है कि वो जो याद दिलाने वाले लोग थे ना, कि जिन्होंने कि हमें डांट पिलानी थी जबरदस्त किस्म की, अगर हमसे कोई ऐसी गलती होती कि हम मुआशरे की इस्लाह के लिए कोई नाजायज काम कर बैठते, फिर हमारे बड़ों को पता लगता और फिर वो हमारी क्लास लेते जबरदस्त किस्म की, तो आइंदा हमसे ये गलती ना होती, आइंदा हम बच जाते इस तरह के कामों से। लेकिन हमारा तो किसी के साथ ताल्लुक ही नहीं है, कोई हमें रोकने टोकने वाला है ही नहीं। तो इस वजह से ना शैतान के लिए बड़ा आसान रास्ता होता है कि वो इस्लाह अहवाल की नजर से हमसे गुनाह करवाए कि तुम तो मुआशरे की इस्लाह कर रहे हो, करो जो कर सकते हो, डोंट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड, ना आओ देखो ना ताओ देखो, और ये मत देखना कि सामने कोई आलिम साहब खड़े हुए हैं या कोई शेख साहब खड़े हुए हैं या कोई बैकग्राउंड जिनका अच्छा था वो खड़े हुए हैं, किसी की परवाह ना करना, सिर्फ जो है ना वो इस्लाह की परवाह करना, बस कर गुजरना जो कुछ तुमसे करना करो, किया जा सकता है तुमसे, कुछ देखने की जरूरत नहीं है। तो अब इस तरीके से ना हम बहुत बड़ी बड़ी गलतियों में मुब्तला हो जाते हैं, और इस किस्म की गलतियां विच कैन कॉस्ट अस आवर ईमान, सिर्फ गुनाह नहीं, थोड़ा आगे जगह बना दीजिएगा प्लीज, सिर्फ गुनाह नहीं बल्कि ऐसी ऐसी गलतियां भी कर जाते हैं कि जिनकी वजह से हमारा ईमान जो है वो खत्म हो सकता है। मन आदा ली वलीयन फआज़न्तुहु लिलहर्ब, कि जिसने मेरे वली के साथ दुश्मनी मोल ली, मैं उसके खिलाफ ऐलान जंग करता हूं। अब अगर हम इस्लाह के जज्बे में आकर के अल्लाह के किसी वली के खिलाफ कोई ऐसा कदम उठा जाएं कि जिसकी वजह से उसका दिल दुख जाए, और अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे खिलाफ ऐलान जंग कर दिया, तो क्या ख्याल है कि जन्नत में अल्लाह ताला हमें ऊंचे ऊंचे दर्जे अता फरमाएंगे उसके बाद? हाँ जी, ये वो साहब आ रहे हैं कि जिनके खिलाफ तो मैंने ऐलान जंग किया हुआ था, और इन्होंने सारी जिंदगी तौबा भी नहीं करी अपने अमल से, बल्कि इसी जोम के अंदर दुनिया से रुखसत हो गए कि वो मुआशरे की इस्लाह कर रहे हैं, और इधर से अल्लाह रब्बुल इज्जत का ऐलान जंग इनके खिलाफ हुआ है। अब ये जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम पाएंगे, ये बजायर बड़ा नेकी का काम करते करते जिंदगी गुजार रहे हैं, نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، یہ چیریٹی کا کام بھی کر رہے ہیں اور علم کا کام بھی کر رہے ہیں اور فلانا کام بھی کر رہے ہیں. ان کا خیال تھا کہ یہ مریں گے اور ان کو جو ہے وہ آگے سے چابی لا کے دی جائے گی، پیش کی جائے گی. لیکن ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے کہ یہ تو اللہ تعالی کے ساتھ جنگ کی کیفیت میں ہے. تو یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ اسی وجہ سے کہ ہم نے یاد دہانیوں کے نظام سے اپنے آپ کو کاٹ کے رکھا ہوا ہوتا ہے، علم کے نظام سے اپنے آپ کو کاٹ کے رکھا ہوا ہوتا ہے، اور شیطان کے نظام کے ساتھ ہم بائی ڈیفالٹ جڑے ہوئے ہوتے ہیں. اسی وجہ سے اتنی سنگین غلطیوں کے مرتکب ہو جاتے ہیں. تو یہ تیسرا پوائنٹ تھا کہ احتیاط کے علاج کے لیے، معاشرے کے علاج کے لیے، معاشرے کے اندر جو غلطیاں ہو رہی ہیں، برائیاں ہو رہی ہیں، گناہ ہو رہے ہیں، ان کے علاج کے لیے ہم غلط کام کرنے شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہماری نگاہ اللہ رب العزت سے ہٹی ہوئی ہوتی ہے اور اسباب کے اوپر جمی ہوئی ہوتی ہے. یہ بھی اسباب ہیں. اسی طریقے سے یہ بھی تو ایک اصلاحی ہے نا کہ جی بیماری سے بچاؤ کی تدبیر کی جائے. اب یہ بھی بہت اچھا کام ہے، سنت کے مطابق ہے، لیکن اس کے اندر بھی شیطان یہی کرتا ہے کہ اسباب کے اوپر نگاہیں جمواتا ہے اور مسبب الاسباب اور اس کے نظام سے نگاہوں کو ہٹاتا ہے. تو ہم اس کے اندر بھی حدود کو کراس کر جاتے ہیں اور وہ والی حرکتیں کرنے شروع ہو جاتے ہیں کہ جن کے کرنے سے ہمیں کوئی فائدہ بھی نہیں ہو رہا تھا. کوئی بیماری سے کوئی ہماری حفاظت نہیں ہو رہی تھی، کوئی علاج نہیں ہو رہا تھا، بس ایسے ہی بھیڑ چال چل رہے ہوتے ہیں خالی، سوچے سمجھے بغیر، اور سمجھ یہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو بڑا احتیاطی تدابیر کر رہے ہیں، ہم تو بڑا علاج کر رہے ہیں، بڑا احتیاط کر رہے ہیں، اور یہی تو ہمارا دین بھی کہتا ہے. نہیں، کوئی نہیں کہتا دین ہمارا. ہمارے دین کی اصل کو سمجھیں، بنیاد کو سمجھیں، رب کے اوپر نگاہیں جمانی ہیں اور اسباب شریعت اور سنت کے دائرے میں اختیار کرنے، اس کے علاوہ کریں گے یہ دین نہیں ہوتا. پھر اس کے بعد ایک اور بڑی غلطی کہ اولاد کی خوشحالی، اولاد کی زندگی اچھی ہو جائے، تو اب چونکہ رب کے اوپر تو نظر ہے نہیں، اب صرف اسباب کے اوپر نظر ہے، تو ہم اپنی اولاد کو پھر کیا بناتے ہیں؟ انگریزی میں ایک لفظ ہے ریٹ ریس، چوہے دوڑ. تو چوہے دوڑ میں دوڑنے کے لیے ایک اچھا سا چوہا بنا رہے ہوتے ہیں ہم اس کو، تاکہ وہ دنیا کی ریٹ ریس کے اندر سب سے آگے نکل جائے، دوسرے چوہوں کو جو ہے وہ شکست دینے کے قابل ہو جائے، اور ہم اس کے ساتھ بڑا یہ جو ہے وہ خیر خواہی کر رہے ہوتے ہیں اپنی اولاد کے لیے. کیوں ایسا کر رہے ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہماری نگاہ اپنے رب کی طرف نہیں ہوتی کہ ہماری اولاد کو خوشحالی، ہماری اولاد کو خوشیاں، عزتیں، رزق، یہ سب کچھ رب نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے. ہم نے جو محنت کرنی ہے وہ شریعت اور سنت کے دائرے میں کرنی ہے. ہم نے اپنی اولاد کو اچھا انسان بنانا ہے، ہم نے اپنی اولاد کو اچھا مسلمان بنانا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کو دنیاوی علوم بھی پڑھانا ہے. اگر اس ترتیب کے اندر ہم اس کو دیکھیں تو ہم اپنے اولاد کو چوہے نہیں بنا رہے ہوں گے، پھر ریٹ ریس کے پارٹیسپینٹس نہیں بنا رہے ہوں گے. لیکن یہ غلطی کر جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں ساری کی ساری چیزوں کو. پھر ہم گریڈز کی دوڑ کے اندر ان کو ڈال دیتے ہیں، یہ تم نے گریڈ لے کے آنا ہے، ایسے کرنا ہے، ورنہ تم ناکام ہو جاؤ گے، ورنہ تمہیں کچھ نہیں ملے گا. ہم کلچر کی دوڑ میں ڈال دیتے ہیں کہ جتنا فر فر گورے کی طریقے سے انگریزی بولے گا، یا تو برٹش ایکسنٹ کے اندر یا امریکن ایکسنٹ کے اندر، تب اس دنیا کے اندر اس کو خوشحالی ملے گی، عزت ملے گی، کھانا ملے گا، پینا ملے گا، سواری ملے گی، ورنہ نہیں ملے گی. کیوں ایسے کلچر کا ہم حصہ بنا رہے ہوتے ہیں اپنی اولاد کو؟ کیوں عربی فر فر بولنا، اردو فر فر بولنے کے اوپر ہماری توجہ کیوں نہیں جاتی؟ بھئی وہاں پیدا ہوئے ہیں تو ٹھیک ہے، چاروں طرف انگریزی بولنے والے لوگ ہیں، اسی اسکول کے اندر بچے گئے ہیں، مسجد کے اندر بھی انگریزی بولنے والے ہیں، تو بات سمجھ میں آتی ہے. लेकिन अगर आपकी पैदाइश, आपके बच्चों की पैदाइश पाकिस्तान में हुई है, इंडिया में हुई है, तो क्यों इस फिक्र में है कि फर अंग्रेजी बोलना है, बल्कि घर के अंदर भी अंग्रेजी ही बोलना है, उर्दू बोलनी ही नहीं है। किस किस्म की यह सोच है? कभी गौर किया इसके ऊपर? व्हाई इंग्लिश? क्यों अंग्रेजी बोलते हैं हम इस तरीके से? क्यों हमारे खून के जो है ना वो लेटर्स बढ़ जाते हैं जब हम अपने औलाद को जो है वो इस तरीके से एक्सेंट, यानी अमेरिकन एक्सेंट के साथ अंग्रेजी बोलता हुआ सुनते हैं? क्या गारंटी हो रही है उनके लिए? ये कौन सी इज्जत, कौन सा मर्तबा, कौन सा मुकाम? क्या गुलामी नहीं है ये? 200% जहनी गुलामी है ये उस कल्चर की। इसके बगैर नहीं मिलेगी उनको खुशहाली। किस रैट रेट का, रैट रेस का आप अपने बच्चों को हिस्सा बना रहे हैं, छुए दौड़ का हिस्सा बना रहे हैं? जरूरतन लैंग्वेज के तौर पर उनको समझाएं तो वो और बात है। हां भाई, दुनिया के अंदर इस वक्त ये लैंग्वेज जो है इंटरनेशनल लैंग्वेज बनी हुई है, इनको आनी चाहिए। तो इस नियत के साथ अंग्रेजी सीखना, तो फिर उसकी गुंजाइश निकल सकती है। भाई नहीं पढ़ सकते आप बहुत सारी दुनिया की चीजें जब तक आपको अंग्रेजी ना आती हो। लेकिन ये क्या है कि बाप से भी अंग्रेजी बोल रहा है, मां से भी अंग्रेजी बोल रहा है, अपने बहन भाई से भी अंग्रेजी बोल रही है? किस किस्म की सोच है ये? कैसी गुलामाना, खटिया, जलील हरकत है ये? कब निकलेंगे इस गुलामी से हम? कब निकलेंगे इस गुलामी से हम? वजह यही होती है, शैतान ये हमें पट्टी पढ़ा रहा होता है, इसके बगैर तुम्हारे बच्चे इस दुनिया में नाकाम हो जाएंगे, पीछे रह जाएंगे दूसरों से। ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा, इनको जिंदगी नहीं गुजर सकेगी इनकी। लेकिन हकीकत क्या है? ये हमारी घटिया सोच की अक्कासी होती है और कुछ भी नहीं होता है। तो ऐसे लोगों से जुड़ें जो कि ये हकीकतें आपको समझा सकें और याद दिला सकें कि इज्जत का मेयार जो है वो कोई एक जुबान बोलना नहीं होता, स्पेशली वो जुबान जिसका कि अल्लाह के कलाम के साथ भी कोई ताल्लुक नहीं है। तो इस तरीके से हम सोचते हैं। फिर एक और बड़ी गलती, बच्चियों के रिश्ते नहीं होंगे। हमारी बच्चियों के लिए अच्छे रिश्ते, पता नहीं क्या चीज होती है ये अच्छे रिश्ते, कि जब तक कि उनके पास प्रोफेशनल डिग्रीज नहीं आएंगी। करोड़ों करोड़ों मुसलमान इस धोखे में मुब्तला हैं कि अपने बच्चियों को यूनिवर्सिटी के अंदर जाकर के पढ़वाना है, डिग्रियां दिलवानी है उनको, वरना अच्छे रिश्ते नहीं आएंगे। अल्लाह ताला ने जो निजाम बनाया था मर्दों और औरतों का, उस पूरे निजाम के खिलाफ जाकर के ये सोच रखना और फिर साथ साथ अपने आप को दीनदार समझना, अल्लाह का दोस्त समझना, भाई कैसे अच्छे रिश्ते नहीं आएंगे? क्या रिश्ते आपने करवाने होते हैं? आपने उसका इंतजाम करना है कि आपकी बेटी के लिए क्या रिश्ता आएगा, अच्छा होगा या बुरा होगा? रब के ऊपर से निगाह खत्म, बिल्कुल हटी हुई निगाह। रिश्तों का निजाम अल्लाह ने करना है, इंतजाम अल्लाह ने करना है। मैंने अल्लाह के निजाम के तहत अपनी भी जिंदगी गुजारनी है और अपनी औलाद को भी इसी निजाम में चलाना है। अल्लाह से टक्कर लेकर के, अल्लाह के निजाम से टक्कर लेकर के कहां से उनकी जिंदगी अच्छी हो सकती है, खुशगवार हो सकती है? ना तो इस दुनिया की हो सकती है और ना आखिरत की हो सकती है। तो इस वजह से बच्चियों को ऐसे रास्ते पर डालना जिस पर अल्लाह ताला ने उनको डाले नहीं था। अल्लाह ताला ने कमाने की जिम्मेदारी मर्द पर डाली थी, औरत पर दूसरी जिम्मेदारियां डाली थी। जो उसकी जिम्मेदारी है उसको छोड़ो, किसी और के हवाले करो, सास ससुर के हवाले करो। सास ससुर मर गए तो डे केयर के हवाले करो। डे केयर महंगा हो गया, इकोनॉमी खराब हो गई, इतनी सैलरी नहीं है कि डे केयर के खराजात उठा सकें, तो बच्चे पैदा करने की जरूरत नहीं है। बच्चे होंगे तो ये सारे के सारे काम भी करने पड़ेंगे, कुछ ना कुछ उनका इंतजाम भी करना पड़ेगा, वरना जेल जाना पड़ जाएगा। फिर तो चलो पैदा ही नहीं करते, शादी नहीं करते, تو اس طریقے سے نا اللہ کے نظام کے خلاف چلواتا ہے شیطان. پہلے ایک غلطی کرواتا ہے, اس غلطی کے بعد دوسری بڑی غلطی کرواتا ہے, پھر تیسری بڑی غلطی کرواتا ہے, پھر چوتھی بڑی غلطی کرواتا ہے. ابتدا کہاں سے ہوتی ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے اوپر نظر رکھنے کے بجائے اسباب کے اوپر نظر رکھنی شروع کر دی. بس یہیں سے شیطان کا جال شروع ہو جاتا ہے. تو اس کو کامیابی کا ذریعہ سمجھا ہوا ہے. اب اسی کا آگے زمنی کیا کنکلوژن نکلتا ہے کہ ساسیں اور سسریں یہ اپنے بیٹے کی شادی بھی کدھر کرتے ہیں کہ جہاں پر جو ہے وہ کمانے والی ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ آئے گی تو گھر کا خرچہ جو ہے وہ اچھا نکل سکے گا, زیادہ اچھا سٹینڈرڈ آف لیونگ ہوگا. تو اس وجہ سے کوئی پروفیشنلی ایجوکیٹڈ آئے جس کو کہ جاب کروائی جا سکے, جو ہمارے گھر میں آ کر کے پھر جاب بھی کرے, یا پہلے سے جاب کر رہی ہو تو اور بھی زیادہ اچھا ہے. آئے گی, کمائے گی, بیٹا بھی کھائے گا, ہم بھی کھائیں گے, مزے کریں گے. جتنا زیادہ ہائیلی کوالیفائیڈ ہوگی اتنی زیادہ جو ہے وہ قیمت لگتی ہے. یہ ساری غلطیاں کہاں سے پیدا ہوتی ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو ذمہ دار بنا لیا ان تمام ضروریات کے پورے ہونے کا, اور اللہ رب العزت کی طرف سے اپنی نگاہیں بالکل ہٹا دی ہیں. اور اس کا سبب کیا بنا؟ سبب یہی بنا کہ شیطان کے نظام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور رحمان کا جو نظام تھا اس سے کٹے ہوئے ہیں. تو ایسے نا وہ پھر ہمارے دماغوں سے کھیلتا ہے, مینیپولیشنز کرتا ہے اور غلط غلط کام کرواتا ہے, جس سے کہ ہمیں بہت بڑے بڑے نقصانات ہو رہے ہیں, ایسے ایسے سیویر نقصانات کہ جن کا تذکرہ کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے. لیکن ان سب کی اصل جو ہے نا وہ انہی غلطیوں سے جا کر کے ملتی ہے. تو اس کا حل کیا ہے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم رحمان کے نظام سے جڑیں. جو اللہ تعالیٰ نے اسباب اس دنیا میں مہیا کیے ہیں اس کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیں, وہاں پہ سیکھنا شروع کریں کہ ہمیں اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے بھیجا کیوں ہے, کیا لمٹس بنائی ہیں, مردوں کی کیا لمٹس ہیں, کیا مقصد زندگی ہے مردوں کا, عورتوں کی کیا لمٹس ہیں, ان کا مقصد زندگی کیا ہے. سیکھیں ان چیزوں کو. ہم سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہم پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں, کسی مسلمان گھرانے میں انڈیا میں پیدا ہوئے ہیں, اس وجہ سے نا وحی کے طور پر ہمارے اندر سارے کے سارے علوم کا نزول ہو چکا ہے. وی آلریڈی نو ایوری تھنگ, ہمیں سب کچھ پہلے سے پتا ہے. تو ہمیں قرآن کو پڑھنے کی, قرآن کو سیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہر وقت جو ہے وہ جرنلز پڑھتے رہتے ہیں, ہر وقت جو ہے وہ انٹرنیٹ کے اوپر چیزیں پڑھتے رہتے ہیں, یا زیادہ تھوڑا اور اس قسم کے سنجیدہ قسم کے لوگ ہیں تو باقاعدہ کتابیں پڑھتے رہتے ہیں, دوسروں کے نظام کو سیکھ رہے ہیں, دوسروں کے نظام کو پڑھ رہے ہیں. ان کے بندے پی ایچ ڈی بھی کیا ہوا ہے, ڈبل پی ایچ ڈی بھی کیا ہوا ہے. جو رب کا نظام تھا اس کے اندر ہم کنڈر گارٹن لیول کے اندر بھی نہیں ہوتے, کنڈر گارٹن لیول کے اندر بھی نہیں. تو اس نظام سے جب تک جڑیں گے نہیں تب تک اس کی حقیقت سمجھ میں کیسے آئے گی؟ اور پھر اس کے بعد خالی جڑنا بھی کافی نہیں ہے, بلکہ اس کی ریمائنڈرز کا بھی انتظام کرنا ضروری ہوتا ہے, ورنہ شیطان ہمیں بھلوا دیتا ہے ان ساری چیزوں کو جو کہ ہم نے ایک دفعہ سیکھ بھی لی ہوتی ہیں. تو ذرا فوکس کے ساتھ, توجہ کے ساتھ ہم اس نظام کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیں, یہ ہماری اشد ضرورت ہے. ورنہ ہم اتنے بڑے بڑے بلنڈرز کر جاتے ہیں, اتنے بڑے بڑے بلنڈرز کر جاتے ہیں دیٹ کاسٹ اس, انگریزی میں بولنا پڑتا ہے نا کچھ, ہم بھی تو اسی نظام کی پیداوار ہیں نا انفارچونیٹلی. اللہ تعالیٰ معاف فرما دے سب کو جو بھی اس کے اندر حصہ بنے. دیٹ کین کاسٹ اس دی اونلی لائف دیٹ وی ہیو. ایسے بلنڈرز کر جاتے ہیں, ایک واحد زندگی ہے ہمارے پاس, ہم اس کو داؤں پہ لگا دیتے ہیں, ہم اس کو ہرا دیتے ہیں, ہم ہار جاتے ہیں وہ زندگی, ایک واحد زندگی. آپ میں سے کسی کی جرت ہے, کیونکہ دیندار بیٹھے ہیں نا اس وجہ سے بول رہا ہوں, کسی ایک کی جرت ہے جو یہ بولے کہ میں مرنے کے بعد اس دنیا میں دوبارہ آؤں گا, सबको खौफ लगा हुए मुर्तद का ये मौलवी साहब फतवा लगा देंगे, फिर बेगम साहब इशा छोड़ के ना चली जाए। कोई एक ये बोल सकता है कोई बात नहीं, मैं इस जिंदगी को गवा दूंगा, अगली जिंदगी के अंदर ये गलतियां ठीक कर लूंगा, इसमें मुझे मजे करने दो, मौलाना साहब अपने काम से काम रखो। कोई एक बंदा भी इस चीज को डिनाई नहीं कर सकता, इससे आर्ग्यू नहीं कर सकता। वो किसी ने बड़ा अच्छा लिखा कि कोरोना वायरस से मरने का स्टैटिस्टिक्स क्या है, 1 in 100, 1%, लेकिन उसके खिलाफ इतनी एहतियाती तदाबीर पूरी की पूरी दुनिया के अंदर, और बगैर बताए मौत के आ जाने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, 100%, 1% नहीं है, 100% है कि बगैर बताए मेरी ये एक वाहिद जिंदगी का जो मौका है ये हमेशा हमेशा के लिए मुझसे रुखसत हो जाएगा और ये मौका मुझे दोबारा नहीं मिलने वाला है। क्या करते हैं हम इसके लिए? या तो हम बिल्कुल ही कटे हुए रहते हैं, बिल्कुल ही लगे हुए अपनी जिंदगी के अंदर, लहव लगव के अंदर, क्रिकेट के अंदर और दूसरे जो गेम्स हैं या टीवी और न्यूज और सोशल मीडिया और ये सारी चीजें, बिल्कुल ही इस निजाम से कटे हुए हैं, या अगर इस निजाम से किसी हद तक जुड़े हुए भी हैं तो इतने डीफोकस्ड हैं कि बात सुनते हैं हमारे सर के ऊपर से गुजर जाती है, समझ कुछ नहीं आ रहा होता, एक कान से दाखिल होना दूसरे कान से निकल जाना, अब तो ये भी बहुत दूर की बात लगती है जब से ये मुसीबत स्मार्टफोन्स आए, ये सोशल मीडिया है, बिल्कुल ही लगता है कि अंदर कुछ भी नहीं दाखिल हुआ, बस ऐसे ही आकर के चले गए। तो जुड़ते भी हैं, आते भी हैं मजलिस के अंदर, तो ऐसे बिल्कुल डीफोकस के कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, या उसके अगले दर्जे पे कि अगर कुछ समझने की कोशिश भी करते हैं तो भी इतना गैर यकसू होते हैं, इतना ज्यादा हमने अपने आप को डाइवर्सिफाई किया हुआ होता है, इतनी मुख्तलिफ चीजें इतने कम टाइम के अंदर इनटेक करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि कोई एक चीज भी हमें समझ में नहीं आ रही होती प्रॉपरली। मुस्तकिल हमारा दिमाग जो होता है ना वो मुंतशिर होता है, मुंतशिर, कोई उसके अंदर इत्मीनान सुकून नहीं होता कि किसी बात को सुने, उसको समझें, उसको याद रखें और उसको अमल में लाने की कोशिश करें। इतने ज्यादा हमने अपने आप को मसरूफ किया हुआ है, और ये नहीं कि दफ्तर या बच्चों की वजह से मसरूफ, अपने इख्तियार से मसरूफ किया हुआ होता है, अपने इख्तियार से ब्राउजिंग के जरिए से और दूसरे तरीकों से कोई काम लगाया किसी ने तो उसकी वजह से कुछ कर रहे हैं, तो फिर तो वो हुक्म के ऊपर कर रहे हैं, वो गैर यकसूई नहीं होती, लेकिन एक होती है अपने शौक की वजह से गैर यकसू जिंदगी, तो उससे भी बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा होता है। तो शैतान जो है वो किसी एक दर्जे के ऊपर हमें नुकसान नहीं पहुंचाता। सबसे पहला दर्जा जो उसके लिए सबसे ज्यादा आसान है वो ये है कि बिल्कुल ही दीन से इनको दूर रखो, ये उसके लिए सबसे आसान काम है। लग गए ये किसी इस किस्म की हरकतों के अंदर, अब इसके लिए ये मसला ही कोई नहीं है। मसला उसके लिए तब शुरू होता है जब ये दीन की तरफ आते हैं, क्योंकि अब ये मजलिस में आना शुरू हो गया ना, शुरू में ये बेतवज्जोही के साथ आएगा, लेकिन देयर इज ऑलवेज ए पॉसिबिलिटी कि किसी मजलिस के अंदर एक लम्हे के लिए कोई एक बात इसके कान में पड़ जाए जिसकी वजह से इसको तौबा की तौफीक नसीब हो जाए, तो अब शैतान की परेशानी बढ़ जाती है ऐसे शख्स के लिए, उसकी एफर्ट भी बढ़ जाती है ऐसे शख्स के लिए, क्योंकि ये उसके लिए एक पोटेंशियल थ्रेट बन जाता है। तौबा कर ली और उसके चांसेस बढ़ गए क्योंकि अब मजलिस में आता जाता है, फिर उसके बाद जरा ज्यादा रेगुलर हो जाए तो फिर मजीद थ्रेट बढ़ जाता है, उधर से थ्रेट बढ़ता है इसके खिलाफ, इधर से इसकी मेहनत बढ़नी शुरू हो जाती है। अच्छा, ये इतना दीन का इल्म हासिल कर रहा है, ये दीन का ये कर रहा है, चलो मैं इसकी नीयत के ऊपर अब हमला करता हूं, इसके अमल को अब मैं रोक नहीं पा रहा हूं, नीयत के ऊपर तो मेरा कंट्रोल हो सकता है ना, नीयत खराब करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी पॉसिबिलिटी रहती है कि किसी वक्त बात समझ में आ जाए, किसी दुआ के अंदर इसका दिल पसीज जाए, ये अपनी नीयत की भी इसलाह कर ले, तो फिर तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा थ्रेट बन जाएगा। तो ये शैतान का एक ऐसा निजाम है कि जिससे हम मौत तक अपने आप को महफूज नहीं समझ सकते, तो हमें चाहिए कि हम इस शैतान के निजाम से बचने के लिए अल्लाह ताला ने जो असबाब हमें मुहैया फरमाए हैं उन असबाब की कदर करें और یکسو ہو کر کے ان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں تاکہ ہم اعمال کی اور ایمان کی غلطیوں سے بچ جائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بات کی سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آج کی مجلس اس وقت کے اوپر رکھنے کی ایک وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کے ان گنت احسانات کی وجہ سے, اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق کی وجہ سے, اور ہمارے مشائخ کی توجہات اور دعاؤں کی وجہ سے, اور جن لوگوں نے محنت کری ہیں ان کی محنتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس عاجز کی بیٹی کو آج قرآن کا حفظ مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی. تو اس وجہ سے ارادہ کیا تھا کہ آج آپ لوگوں کو اس کی خوشی میں ایک ذرا کھانا وغیرہ کھلا دیں. تو وقت کچھ ایسا بن رہا تھا کہ عصر کے بعد ہوتا تو بہت ارلی ہو جاتا, اس وجہ سے مغرب کے بعد بیان رکھا. تو آپ سب سے اس دعا کی بھی گزارش ہے کہ وہ ہماری بیٹی کے لیے اور ہمارے خاندان کی, ماشاءاللہ دوسرے حافظ مصوفہ صاحب بھی بیٹھے ہیں بھائی کے بیٹے, اور ہمارے آپ ساتھیوں میں سے بہت ساروں کے بچوں نے حال میں یا کچھ عرصہ پہلے بیٹیوں نے بھی بیٹوں نے بھی حفظ قرآن مکمل کیا ہے, ان سب کو اپنی خصوصی دعاؤں کے اندر یاد رکھیں. ان کے حفظ قرآن کے لیے دعا کرنی بہت ضروری ہے, کیونکہ حفظ قرآن جو ہے وہ صرف الفاظ کے حفظ کا نام نہیں ہے بلکہ اس قرآن کے معانی کا حفظ کرنا, اس قرآن کے احکامات کا حفظ کرنا کہ قرآن ہم سے چاہتا کیا ہے. اصل مقصود تو یہ ہے, کسی نے قرآن کے الفاظ کو حفظ کر لیا لیکن قرآن کے احکامات کا حافظ نہ بن سکا, اس کا یہ الفاظ کا حفظ کرنا اس کو بالکل کام نہیں آئے گا, کیونکہ یہ ایک نفلی کام ہے. جو کر رہے ہیں ان کے لیے بہت اجر ہے قبولیت ہو جائے تو, لیکن ہے یہ نفلی کام. اور احکامات کی حفاظت کرنا یہ فرض ہے, فرض عین ہے. فرض عین کی اگر حفاظت نہ کر سکے تو اس نفل سے انسان کو فائدہ نہیں ہوتا, جیسے کہ ہم تفصیلات پہلے بھی کئی دفعہ سن چکے ہیں. تو دل سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ ہم سب کی اولادیں جو ہیں وہ اس قرآن کے احکامات کے, بلکہ آگے بڑھ کر کے اس کے مقاصد کی حفاظت کرنے والے بن جائیں, جیسا کہ قرآن چاہتا ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر زندگی گزاریں, اللہ کے بن کر کے رہیں, اللہ والے بن کر کے رہیں. یہ ہے اس قرآن کا مقصد, اللہ تعالیٰ سے جڑ کر کے رہنا. تو اس مقصد کی حفاظت ہماری تمام اولادوں کا نصیب ہو جائے, چاہے وہ الفاظ کی کے حافظ بن رہے ہیں یا الفاظ کے حافظ نہیں بھی بن رہے ہیں, لیکن احکام کی حفاظت کرنے والے ہم سب, ہماری اولادیں اور ہمارے آنے والی نسلیں بن جائیں, تب ہماری بگڑی بن جائے گی. ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے, ہم آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے. ہمیں اس سے زیادہ کوئی بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. صحابہ کرام نے جتنا کام کیا, پچھلے دنوں یا جس کچھ سن رہا تھا, ان ون جنریشن, ایک نسل کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو رہتی دنیا کی عزتیں عطا فرما دی. انہوں نے کوئی ایٹمی میزائل نہیں بنائے تھے, کوئی روم اور فارس سے لڑنے کے لیے انہوں نے کوئی بہت زیادہ خفیہ تنظیمیں نہیں بنائی تھیں, انہوں نے کوئی ہتھیاروں کے اوپر بہت محنتیں نہیں کری تھیں, ایک سرٹن حد تک کری تھیں بس, لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کو راضی کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ جس کے پاس دنیا کی تمام حکمرانی ہے, انہوں نے اس زمانے کی جو سپر پاورز تھیں ان کو ایسے شکست دلوائی کہ آج تک مورخین حیران ہیں, ایکسپلین نہیں کر سکتے اس بات کو کہ جن لوگوں کے پاس کھانے کو پورا نہیں ہوتا تھا, لباس نہیں ہوتا تھا اپنی شرم کا چھپانے کے لیے ان کے پاس, وہ کیسے ان دو عظیم سلطنتوں کو شکست دینے کے قابل ہو گئے. ایک بڑی زبردست تمثیل, ایک ویڈیو یاد دیکھ رہا تھا, ایک بھائی نے بھیجی تھی, عجیب تمثیل انہوں نے بیان کی. انہوں نے کہا کہ یہ جو ہسٹورینز ہیں نا, وہ کہتے ہیں کہ اٹ از ایز اف, یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کہ آج وہ آرکیٹیک کے اندر وہ جو نہیں ہوتا, کیا کہتے ہیں اس کو, اگلو, اگلو کے اندر جو ایسکیموز رہتے ہیں نا, وہ ایسکیموز جو ہے نا وہ اعلان کر دیں کہ ہم اگلے 30 سال کے اندر امریکہ کے اوپر بھی غالب آ جائیں گے اور رشیا کے اوپر بھی غالب آ جائیں گے, چائنا کے اوپر بھی غالب آ جائیں گے. ایسکیموز اگلو کے اندر زندگی گزارتے ہیں, کچھ نہیں ہوتا ان کے پاس. صحابہ کا یہی حال تھا, یہ تھے صحابہ, ایسی زندگی گزارا کرتے تھے. روم اور فارس کو انہوں نے شکست دی، یورپ تک کے اندر داخل ہو گئے ان کے شاگرد۔ تو بھئی جب ان کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے تو ہمیں کیا اللہ تعالیٰ ہماری ایک چھوٹی سی زندگی ہے اس کے اندر عزتیں نہیں دے سکتے؟ ہمیں اپنی پرائیورٹیز کو تھوڑا فکس کرنے کی ضرورت ہے، اور جیسے کہ بات سمجھائی جا رہی ہے بار بار کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے نظام کے ساتھ اپنے آپ کو پکا اور یکسو کر کے جوڑنے کی ضرورت ہے۔ باقی سارے کام اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہیں، اللہ تعالیٰ ضرور بال ضرور ان کو پورا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے توفیق کی دعا مانگنی چاہیے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا سے پہلے یہ عاجز آپ کے پاس آپ کے سامنے توبہ کلمات پڑھا دے گا، اپنے دل میں اپنی تمام غلطیوں کو تاہیوں سے سچی پکی توبہ کے ساتھ ان کلمات کو پیچھے پیچھے دہرا لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آمنت باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر والقدر خیره وشره من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك يا أرحم الراحمين۔ کلمات کو پڑھنے سے ہم انشاءاللہ توبہ طائب ہو چکے ہیں، کچھ معمولات جو ہمارے مشائخ بتاتے ہیں وہ بھی سن لیجئے۔ کل چھ معمولات سلسلہ علیہ نقشبندیہ کے اندر ہمارے مشائخ بتاتے ہیں، ان میں سے پہلا معمول صبح شام استغفار کی تسبیح کرنا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب وأتوب إليه۔ دوسرا صبح شام 100 مرتبہ درود شریف کی تسبیح کرنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تیسرا قرآن پاک کی روزانہ تلاوت کرنا، ایک پارہ ہو تو بہت اچھا ہے ورنہ جتنے توفیق ہو سکے کچھ نہ کچھ تلاوت روزانہ کرنی چاہیے، یہ تیسرا معمول ہو گیا۔ چوتھا معمول وقوف قلبی کہلاتا ہے، یعنی علم اور ارادے سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو چھوڑ دینا۔ اور پانچواں معمول مراقبہ کہلاتا ہے، کہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو دنیا کے کام کاج سے فارغ کر کے کہیں بھی بیٹھ جانا اور اللہ تعالیٰ سے لو لگا کر کے یہ نیت کرنا کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ یہ سوچ کر کے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے رہیں اپنے دل کی طرف متوجہ ہو کر کے، اور اس آواز کو سننے کی کوشش کرتے رہیں، یہی مراقبہ کہلاتا ہے۔ یہ کل پانچ معمولات ہو گئے۔ اور چھٹا معمول یہ ہے کہ اپنے آپ کو جوڑنا، کسی شیخ کے ساتھ اصلاحی تعلق بنانا اور ان کے ساتھ پھر اپنے دینی دنیاوی تمام امور کے اندر مشورے کر کے چلنا، تاکہ ہم شیطان کے تصرفات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں۔ تو اگر تفصیل کری جائے تو خالی ان معمولات کے اوپر ہی اچھی خاصی تفصیل کی جا سکتی ہے، لیکن مختصراً یہ کہ ان کے اندر ہم دین کے اوپر عمل اور دین کے جو تقاضے ہمارے اندر ہیں، ہمارے اوپر ہیں، ان سب کا گھیراؤ ہے ان کے اندر۔ جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمارے اوپر حقوق آتے ہیں، ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے وہ صلوات اور سلام بھیجتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرنا ہے، اور اس کے علاوہ باقی تفصیلات۔ تو اس طرح سے پورا دین جو ہے وہ ان کے اندر سمو جاتا ہے۔ اگر ہم ان کے اوپر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی محبت ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہونی شروع ہوگی، اور ہمارے لیے نیک بننا آسان ہو جائے گا، اور شیطان کے وسوسوں سے اور شیطان کے جو چالیں ہیں ان سے بچنا بھی ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اور یہی ہماری زندگی کا مقصود ہے کہ بچ بچا کر کے ہم اس دنیا کی زندگی کو گزاریں اور اپنے رب کے پاس سرخرو ہو کر کے پہنچیں۔ تھوڑی دیر کے لیے اس ہم مراقبے کی مشق کر لیتے ہیں۔ آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کر اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں۔ نیت کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. ہوا او حرص والا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. ہوا او حرص والا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے خدایا فضل فرما دل بدل دے. گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں. بدل دے میرا رستہ دل بدل دے. سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں مزہ آ جائے مولا دل بدل دے. سہل فرما مسلسل یاد اپنی سہل فرما مسلسل یاد اپنی. خدایا رحم فرما دل بدل دے. یہ کیسا دل ہے سینے میں الہی جو زندہ بھی ہے مردہ دل بدل دے. تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے. کروں قربان اپنی ساری خوشیاں تو اپنا غم عطا کر دل بدل دے. ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے. میری فریاد سن لے میرے مولا بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کر لیجیے. سبحان ربی العلی الوہاب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. اللهم اجعلنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا الى حبك. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اے کریم آقا ہم تیرے عاجز مسکین بندے ہیں. ہمارے گناہوں کو معاف فرما. ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما. ہماری نگاہوں کو پاک فرما. ہمارے دلوں کو صاف فرما. اے اللہ چاہے نہ چاہے سر کے بالوں سے پکڑ کر ہمیں نیک بنا. اے اللہ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ حاسدین کے حسد سے حفاظت فرما. شر پسندوں کے شر سے حفاظت فرما. اے اللہ برے انجام سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ زمانے کے حوالے ہو جانے سے حفاظت فرما. اے اللہ حالات کے حوالے ہو جانے سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ دشمنوں کے حوالے ہو جانے سے حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں ہمارے شر سے محفوظ فرما. اے اللہ ہمیں ہمارے شر سے محفوظ فرما. اے اللہ ہمارے شر سے دوسروں کو محفوظ فرما، اے اللہ ہر ایک کے شر سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ فتنہ دجال سے حفاظت فرما، فتنہ مال سے حفاظت فرما، فتنہ جمال سے حفاظت فرما، اے اللہ بوڑھی عمر کے فتنے سے حفاظت فرما، اے اللہ علم حاصل ہونے کے بعد جہالت کے کاموں سے حفاظت فرما، اے اللہ ہدایت مل جانے کے بعد گمراہی سے حفاظت فرما، اے اللہ ایمان سمجھ میں آ جانے کے بعد کفر اور الحاد سے حفاظت فرما، اے اللہ ہماری اولادوں کی حفاظت فرما، اے اللہ اہل و عیال کی حفاظت فرما، دوست احباب کی حفاظت فرما، آنے والے نسلوں کی حفاظت فرما، اے اللہ پوری امت کی حفاظت فرما، اے اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں اے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ جہاں جہاں بھی دشمنوں سے نبرت آزما ہیں اے اللہ سب کی حفاظت فرما، اے اللہ دھوکوں سے حفاظت فرما، اے اللہ شیطان کے دھوکوں سے حفاظت فرما، اے اللہ جو جیسی چیز نہیں ہے اس کو ویسا سمجھ لینے سے حفاظت فرما، اے اللہ ایمان کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ دین کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ دین کے جو آپ نے مواقع عطا فرمائے اے اللہ ان کی قدر دہانی کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ تو نے ہمیں اتنے سارے مواقع عطا فرمائے، اے اللہ ہم ان کی قدر کر کے کچھ نہیں سیکھ رہے، لیکن اے اللہ اگر تو نے ہمیں ان سے محروم کر دیا تو اے اللہ ہمارا یہ سہارا بھی ختم ہو جائے گا، اے اللہ یہ ہمارا آخری سہارا ہے، اے اللہ جو تو نے مساجد عطا فرمائی، اے اللہ جو مدارس عربیہ عطا فرمائے، اے اللہ جو تبلیغی جماعت کا کام عطا فرمایا، اے اللہ جہاں اللہ اللہ ہوتی ہیں وہ خانقاہیں عطا فرمائی، اے اللہ ہمیں ہمارے مشائخ عطا فرمائے، ہمارے اساتذہ کرام عطا فرمائے، اے اللہ یہ تیری کتنی بڑی نعمتیں ہمارے اوپر ہیں، اے اللہ ہم ان نعمتوں کے اندر اپنے آپ کو ڈوبا ہوا پاتے ہیں لیکن اپنے آپ کو ان کی قدر کرنے والا نہیں پاتے، اے اللہ ان کے اوپر آپ کا شکر تک ادا کرنے والا نہیں پاتے، اے اللہ کیسی کیسی عزتیں عطا فرمائی، اے اللہ ان تمام عزتوں کو اے اللہ ہمارے اوپر بحال رکھنا، اے اللہ ان عزتوں کو ہمارے اوپر سے ہٹا نہ لینا، اے اللہ بے شک ہم ان کے مستحق نہیں ہیں، اے اللہ بغیر استحقاق کے آپ نے عطا فرما دی ہیں، لیکن اے اللہ آپ کریم ہیں، اے اللہ آپ نے بغیر حق کے عطا فرمائی ہیں، اے اللہ بغیر حق کے ان کو برقرار بھی رکھنا، اے اللہ زوال نعمت سے بہت ڈرتے ہیں، اے اللہ ہم وہ نہیں ہے کہ جو ان نعمتوں کے بغیر آپ کو یاد کر سکیں، اے اللہ ہی نعمتیں ہیں تو شاید کچھ یاد بھی کر لیتے ہیں، اے اللہ اگر یہ نہ رہی تو اے اللہ پھر کچھ نہیں بچے گا، اے اللہ ہم نہیں اس کے متحمل ہو سکتے، اے اللہ ان عزتوں کو ہمارے اوپر برقرار رکھنا، اے اللہ یہ جو مکان عطا فرمایا، اے اللہ یہ جو گھر عطا فرمایا، اے اللہ یہ جو اولاد عطا فرمائی، اے اللہ گھر باہر عطا فرمایا، کاروبار عطا فرمایا، اے اللہ ان کو ہمارے اوپر سے ہٹا نہ دینا، اے اللہ بے شک ہم نے دنیا میں اپنی آنکھوں سے بہت سارے بندے دیکھے، اے اللہ جن کو تو نے نعمتیں دے کر کے واپس لے لی، لیکن اے اللہ وہ تیرے بڑے بندے تھے، اے اللہ تیرے صبر کرنے والے بندے ہوں گے، اے اللہ ہم تو ایسا صبر نہیں کر سکتے، اے اللہ ہمارے ساتھ مہربانی والا معاملہ فرما دینا، اے اللہ ہم تیرے سامنے اقرار کرتے ہیں کہ سب سے زیادہ کمزور ہیں، اے اللہ سب سے زیادہ ناتواں ہیں، اے اللہ سب سے زیادہ کم علم ہے، اے اللہ ذکر سے تو بالکل ہی فارغ ہے، اے اللہ صحبتوں سے بھی محروم ہے، اے اللہ ہم تو تجھے یاد بھی نہیں کرتے، اے اللہ ہم تو کچھ بھی نہیں کرتے، اے اللہ تو نے یہ جو معاملہ بنایا ہوا ہے، اے اللہ اس کو بنائے رکھنا، اے اللہ ان مجالس کو آباد رکھنا، اے اللہ ان صحبتوں کو ہمارے اوپر قائم رکھنا، اے اللہ ہم ان کے بغیر کسی قابل نہیں رہیں گے، اے اللہ ہمیں محروم نہ کرنا، اے اللہ ہمیں محروم نہ کرنا، اے اللہ عافیت کا معاملہ فرمائے رکھنا، اے اللہ عزتوں والا معاملہ فرمائے رکھنا، اے اللہ توفیق بھی تو تیری طرف سے ہی ہے، اے اللہ ہم تجھ سے توفیق کی دعا کر ہیں، اے اللہ جو بھی تو نے دیا ہے اے اللہ مزید کی توفیق مانگتے ہیں، اے اللہ جو ابھی نہیں ہے اے اللہ وہ بھی تو نہیں دینا ہے، اے اللہ ہم تجھ سے ان نعمتوں کی یہ دعا کرتے ہیں، اے اللہ طلب کرتے ہیں، اے اللہ ہمارے ہمیں اے اللہ ہمارے ساتھ آسانی والا معاملہ فرما دینا، اے اللہ اللہ جو بھی پریشان ہیں، اللہ جس بھی کمی کوتاہی کو اللہ مرتکب ہو رہے ہیں، اللہ ہر ایک کی غلطیوں کو معاف فرما دینا. اللہ ہمارے گناہوں کا ہمارے اوپر بہت بڑا بوجھ پڑا ہوا ہے، اس بوجھ کے تلے ہم دبے ہوئے ہیں اور تجھ تک آگے بڑھ نہیں پا رہے. اللہ جو آج توبہ کے کلمات پڑھے ہیں، اللہ ان کو ہمارے دلوں میں اتار دینا. اللہ ہمیں سچی پکی توبہ تائب ہونے کی توفیق نصیب فرما دینا. اللہ اب ہم تیری طرف بڑھنا چاہتے ہیں، اللہ ہمیں اپنے بڑھنے والوں میں شامل فرما لینا. اللہ اپنے مقربین میں شامل فرما لینا، اللہ تائبین میں شامل فرما لینا، اللہ عابدین میں شامل فرما لینا، اللہ حافظین میں شامل فرما لینا، اللہ صائمین میں شامل فرما لینا. اللہ جو اس آج اس کے اللہ بیٹی نے آج قرآن کریم حفظ مکمل کیا ہے، اللہ تو نے تیری ہی توفیق سے اللہ اس نے قرآن کے الفاظ کا حفظ مکمل کیا. اللہ اس کے بدلے اس کی تمام محنتوں کو اللہ بہترین اجر کے بدلے قبول فرما لینا. اللہ اور جتنے بچوں نے یہ ساری محنتیں کری ہیں، اللہ ان تمام سے محنتوں کو قبول فرما لینا. اللہ ان کے اساتذہ کرام کی طرف سے جو خلوص اور محبتیں اور اللہ جو صبر و برداشت کے ساتھ وہ لگے رہے، اللہ ہمارے بچوں کو انہوں نے وقت دیا، اللہ انہوں نے اپنی فکریں دیں، اللہ اپنی دعائیں دیں، اللہ ان کا اجر صرف آپ عطا فرما سکتے ہیں. اللہ ہمارے اس میں نہیں کہ اللہ اتنی بڑی نعمت کا ہم کسی کو اجر دے سکے. اللہ ان کو اپنی بہترین محبتوں میں جگہ عطا فرما دینا، اللہ بہترین مقام عطا فرما دینا. اللہ انہوں نے جن سے فیض پایا، اللہ ان کو بھی اپنے مقربین میں شامل فرما. اللہ بڑا رتبہ عطا فرما. اللہ ان کے تمام دنیا اور آخرت کے مسائل کو حل فرما. اللہ اپنی غیبی امداد کا معاملہ فرما. اللہ تمام اساتذہ اکرام کو بہترین اجر عظیم عطا فرما. اللہ جو والدین نے محنتیں فرمائیں، اللہ بچوں کے لیے ان کی ماؤں نے محنتیں فرمائیں، اللہ بچوں کے لیے ان کے باپوں نے محنتیں فرمائیں. اللہ دنیا کے تعلیم کو ایک طرف رکھ کر کے قرآن کے لیے اپنے بچے کو وقف کر دیا. اللہ اتنا سارا وقت تیرے قرآن کے اوپر لگایا، اللہ آج کے دور کے اندر تو یہ تصور سے بالا تر چیز ہے. اللہ محض تیری توفیق سے ہوا، لیکن اللہ ان کی محنتوں کو، اللہ ان کی نیتوں کو، اللہ اپنی محبت کے بدلے قبول فرما لینا. اللہ دنیا اور آخرت کی تمام پریشانیوں سے محفوظ فرما دینا. اللہ ان بچوں کو ان تمام والدین کے لیے اللہ شفاعت کا سبب بنا دینا. اللہ جنت کے اندر اونچے درجات کے ملنے کا سبب بنا دینا. اللہ ان الفاظ قرآن کے حفاظ کو قرآن کے احکامات کا حافظ بنا دینا. اللہ قرآن کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے والا بنا دینا. اللہ عشاق قرآن میں شامل فرما لینا. اللہ خدام قرآن میں شامل فرما لینا. اللہ تیرے لیے کوئی مشکل کام نہیں. اللہ ہم تو اس کی صرف تمنا ہی کر سکتے ہیں، تو اس سے دعا ہی کر سکتے ہیں. حقیقت تو یہ ہے کہ اس کے لیے کرنا کیا ہے ہمیں تو اتنا بھی نہیں پتا. اللہ ہم نے تو سائنس کے اوپر اپنی زندگی گزاری، اللہ انگریزی سیکھنے کے اندر زندگی گزاری، اللہ قرآن کیسے پڑھا جاتا ہے، قرآن کے کیا حقوق ہیں. اللہ ہم تو اس سے بالکل نابلد ہیں. اللہ آپ نے جہاں یہاں تک کا انتظام فرمایا، اللہ آگے کبھی انتظام آپ بھی فرما دینا. اللہ ہماری تمام ضروریات کے اللہ یقیناً مہیا کرنے والے آپ ہی ہیں. اللہ ہمیں بس آپ سے رونے کی توفیق عطا فرما دینا. اللہ ہمیں رونے کی توفیق عطا فرما دینا. اللہ شریعت اور سنت کے دائرے میں رہ کر کے جو اسباب کی محنتیں ہوتی ہیں، اللہ ان کی توفیق عطا فرما دینا. اللہ ہمت اور حوصلے عطا فرما دینا. اللہ اس کے راستے میں جو بھی رکاوٹیں ہیں، اللہ ان رکاوٹوں سے حفاظت کا بھی انتظام آپ ہی فرما دینا. اللہ یہ دنیا بھی آپ کی ہی ہے، اللہ یہ بندے بھی آپ کے ہی ہیں. اللہ آپ کو معلوم ہے دنیا کیسے چلانی ہے، آپ کو معلوم ہے دنیا کو کیسے اللہ سنوارنا ہے، اس کے مسئلے کیسے حل کرنے ہیں. اللہ آپ کو معلوم ہے آپ کے بندے کے کیا، آپ کے بندوں کے کیا معاملات ہیں. اللہ ہمیں تو اپنی قبر کے عذاب سے ڈر لگتا ہے، اللہ آگ کے عذاب سے ڈر لگتا ہے، اللہ قیامت کے دن کی رسوائی سے ڈر لگتا ہے. اللہ جو عزتیں آپ نے دنیا میں بنا دی ہیں، اللہ ان عزتوں کو دور نہ فرما دینا. اللہ ہماری حقیقتوں کو ان لوگوں کے سامنے کھول نہ دینا. اللہ ہمیں اپنے مشائخ کے سامنے رسوا نہ فرما دینا. اللہ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ہمیں رسوا نہ فرما دینا. اللہ ہمیں اپنی ماؤں کے سامنے، امہات المومنین کے سامنے،
ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے رسوا نہ فرما دینا اے اللہ, کسی کو کیا پتا ہم اپنی تنہائیوں کے اندر کیا کیا جرم کرتے ہیں, اے اللہ کیسے کیسے آپ کو ناراض کرتے ہیں, اے اللہ یہ پول جو ہے وہ کبھی بھی نہ کھولنا, اے اللہ تو رحیم ہے تو کریم ہے, اے اللہ ہمارے ساتھ مغفرت کا معاملہ فرما دینا, اے اللہ تیری ہی توفیق سے ہم یہاں مل بیٹھے ہیں, اے اللہ اس محفل ذکر کو اے اللہ اپنی مقبول محافل ذکر میں شامل فرما دینا, اے اللہ ہماری زندگیوں کے اندر اے اللہ اس کو ہمیشہ کے لیے نیکی کے راستے کے اوپر چلنے کا سبب کے طور پر قبول فرما لینا, اے اللہ ہر قسم کی پریشانیوں سے آفات سے بلاؤں سے تمام حاضرین محفل کو چاہے یہاں موجود ہوں چاہے آن لائن بیٹھے سن رہے ہوں یا کسی وجہ سے وہ بعد میں اس کی ریکارڈنگ سنیں, اے اللہ تمام کی اللہ تمام کو ان دعاؤں کے اندر شامل فرما لینا, اے اللہ ہمارے دین کی خدمتوں کے لیے اے اللہ ہمیں ہماری آنے والی نسلوں کو قبول فرما لینا, اے اللہ دنیا کی بھی عزتیں عطا فرما دے, اے اللہ آخرت کی بھی عزتیں عطا فرما دینا, اے اللہ جنہوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا میسج کیے اے اللہ ان سب کی تمناؤں کو تمام جائز تمناؤں کو پورا فرما دینا, اے اللہ جو بھی جس کی بھی ضروریات ہیں اے اللہ اپنی غیبی خزانوں سے ان تمام ضروریات کو پورا فرما دینا, اے اللہ ہماری طرف سے ہمارے والدین کو بہترین اجر عظیم عطا فرما, اے اللہ ہمارے اساتذہ کرام کو مشائخ عظام کو بہترین اجر عظیم عطا فرما, اے اللہ ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق نصیب فرما, اے اللہ ہم اس دنیا سے گزر جائیں گے لیکن اے اللہ جو آپ نے ہمیں دنیاوی یا دینی اولادیں عطا فرمائیں اے اللہ ان کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دینا, اے اللہ اس دنیا کے اندر اپنی آخرت کا انتظام کر کے جانے کی توفیق عطا فرما دینا, اے اللہ مرنے سے پہلے موت کی خوب لگ کے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما, اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما, جو ہمارے عزیز و قارب دوست رشتے فوت ہو چکے اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما, جن کی مغفرت ہو چکی اپنے قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما, اے اللہ جنہوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا اے اللہ ان سب کی ضروریات کو ہم سے بڑھ کر آپ جانتے ہیں, اے اللہ آپ سب کے ناموں سے بھی واقف ہیں, سب کی ضروریات سے بھی واقف ہیں, اے اللہ سب کی تمناؤں سے بھی واقف ہیں, اے اللہ سب کو اپنے ان گنت خزانوں میں سے اے اللہ نا ختم ہونے والے خزانوں میں سے عطا فرما دینا, اے اللہ ہم آپ سے ہدایت کی دعا کرتے ہیں, اے اللہ اس ہدایت کو اے اللہ خوب خوب عطا فرما دینا, اے اللہ کبھی بھی اس سے محروم نہ فرمانا, اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم, وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.